بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، صدق الله العلي العظيم. We'll be speaking about verse number 68 of Surah Al-Furqan, which the topics for tonight are that among the qualities of the servants of the merciful Lord, among the qualities of the servants of Allah, is that they do not call anyone with Allah. That means they do not associate anyone while seeking help from Allah. They do not call anyone else or did not rely on anyone else. And among the qualities is that they do not kill a soul. They do not take a life that Allah has forbidden unless it is rightfully allowed to take a life. In the history of this world, there have not been many revolutions based on a religious faith. Revolutions and uprisings are mostly about economic reasons. People become poor, they lose jobs, there's too much economic decline, and people come out on the streets seeking their rights. And this injustice in the society, they come out and fight injustice to promote and to bring justice, social justice in the society. They fight for that. We have had French Revolution, Russian Revolution, and there have been such changes and upheavals in different parts of the world in history. You go back as long as you. There have been few religious, few uprisings and revolutions based on religious faith that made a huge impact in history, except in the last two millenniums. You talk about Jesus. Again, in this society, the understanding they have of Jesus Christ is different from our understanding. Then there is a uprising of the led by the Holy Prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which addressed all the issues facing humanity. And the primary issue was the issue of finding the right direction, right goals and aspirations, and a proper understanding of what a human being is and what he's supposed to become, what is expected of a human being, what is the right goal of life, and to prevent decline of humanity, to bring and promote and revive human virtues and morals, to inculcate in the hearts of people, you know, the idea of truth, the idea of justice, in the standing up for justice and truth. And the belief in God is the primary and most important truth in human life, that a person recognizes Allah subhanahu wa ta'ala, awwaluddin ma'rifatuh. And Of course, to free the people from injustices, oppression, ignorance being the worst form of oppression, that the oppressors, the oppressive regimes, they wanted to keep the people basically ignorant so that they can rule and dominate over them, to misguide them, to use them, exploit them, using their ignorance. Often, very often, religion was an instrument for exploitation. Religion was used, exploited, abused, so that all crimes against humanity would be justified. And the same thing happened in the history of Islam as well. It's not that after the Holy Prophet things suddenly changed. But the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, he showed that religion can stand against injustice. And he stood for a true, you know, worldview and a correct worldview and the correct place of human beings in this worldview. That the biggest motive in history, the motive that produces the greatest of leaders and heroes, is the spiritual motive, intellectual motive, and religious motive, not material motive and worldly motives. So he stood up promoting a religious and a spiritual and a godly, divine motive against injustice, against ignorance, against corruption. And there were those who stood with him in this path. In our history, in the Islamic history, the Shia version of it, the way we view it, the way we view it means that the way it really was. That was not painted, that was not tarnished, that was not changed. The way it really was, that after him, again, his grandson, the son of Ali and Fatima, alayhi salam, Imam Hussein, Allahumma salam, he stood up again for the same things. وَأَسِيرُ بِالسِّيرَةِ جَدِّي وَأَبِي وَأَخِي إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. I have come out to seek reform and correction in the nation of my grandfather, my father, and my brother. Religious motive, and religion in the true sense, because the word religion has been interpreted and confused in history a lot. And again, in recent times, 3-4 decades ago, in Islamic Republic of Iran, led by Ayatollah Imam Khomeini, another religious movement. After such a long time, you have 14 centuries passing, in a world that was highly secularized, materialized, in a world in which religion had lost its vigor, its voice, its influence in public life. And the Muslim nation was a very invisible nation, a nation that had been basically compromised, its values, its economic strength, its intellectual strength, scientific strength, social strength, in every sense of the word, Islam and Muslims had lost their place in this world, basically. Nothing really left of Islam. And if any further decline would have meant, you know, whatever, the worst you can imagine. And the thing that motivated the Islamic revolution in Iran was the uprising of the grandson of Holy Prophet, Sayyidul Shuhada, Imam Hussein, alayhi salatu wasalam. Allahumma salam. Muhammad. And the call is the call towards Allah subhanahu wa ta'ala. Right? The call towards Islam. The call towards Quran. And it's really, I mean, very interesting, this whole discussion about religious reform, religious movement, revolutions, uprisings, coming from the heart of Islam, a religion that had been corrupted so much by rulers. People like Yazid la'anatullah and Muawiyah and Abu Sufyan and their, you know, Marwanis and Amawis and Abbasis for centuries. to the extent that even our community is way before our time, right, had accepted an understanding and interpretation of tashayyu and imamat that had no relevance to the world they were living in. No relevance whatsoever. Basically, a process in which they thought that shedding tears for Imam Hussein alayhi salam would win them paradise. And that grieving for Sayyid al-Shuhada was the only thing they could do. They completely were out of touch with Imam Hussein, with his mission, right? And what it's supposed to produce in this world. And why it became such a big deal for Imam Hussein alayhi salam to come out with his family. And then his family, how big of a deal was, why it was such a big deal for Sayyidah Zainab to go from Karbala all the way to Sham and back, giving speeches in the city of Kufa and in the heart of, in the courts of Ibn Ziyad and Yazid la'natullah alayh. What was the whole mission and why did they, you know, stand up and risk so much and gave so much away? Religious movements are not easy. People often run away from it because they call for self-introspection. They call for change of the person, not winning money for the person, not calling for something outside of you. You blame someone else, it's easy. We say, no, you need to change. The problem is not with those people. Of course there is problem with those people. The problem is that we are supposed to get better. We are not changing. That's why a call of religion is a challenge always. Prophets found very few followers, but the other politicians, they find big following. People who entertain, people who call for, you know, exciting things of this life and other things, you know, they become popular, they find a lot of followers. But people who call for change within, right, they find fewer followers because they're asking people to change. I'm asking myself to change. And if something is wrong in society, I blame myself. But not many people are willing to do that, right? But that is the whole message. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala will not change the condition of a nation until that change comes from within their own souls. It will not happen. That's why you see religious movements of the prophets were not so popular. But then the Holy Quran, that is the most popular thing. The Holy Quran makes a big deal. It says heroes of history are Ibrahim and Moses and Noah and Nuh alayhi salam and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Those people who were ignored, the people who were forgotten, the people who, again, if this movement of Holy Prophet had not succeeded, all the history would have been lost and forgotten. They were forgotten as the situation was. Jesus was not even known. 500 years passed. Somebody else took power, completely changed who was Jesus, why he was standing up and all of that. All of it was changed. Who was Moses? What did they make of the religion of Moses down to this day? Where is it? Where is the religion of Ibrahim alayhi salam? What did he bring? Where are his books? Where are his followers? Who stood up, who stand up on the path of Ibrahim, where are they? Well, it just so happened that the Holy Prophet find on his side Ali Murtaza alayhi salatu wasalam. Because of that, the Holy Prophet at Sayyidah Salamullah alayhi in her speech, she said that whenever there was trouble, Holy Prophet would ask Ali to go. Whenever there was a risk, a danger, everyone would run away. And the Prophet said, Ali, you go ahead. Allahu Akbar. So the household of Holy Prophet was the center of Islam. It was the house of Risalat, that where the Quran came. That's where the morals and values and virtues of Holy Prophet, right, were truly passed on, inherited. As people inherit money, he passed on his values, his knowledge, his mission, his goals, everything that makes Quran. Quran was the embodiment of it. The Holy Prophet created, produced those fruits in the form of Ali and Fatima and their children. Salamullah alayhi majma'in. That was the plan for Islam's safety. Islam will survive. But again, Islam is a newly born, you know, like an infant child. A plant that's just shown its first leaf, probably. Few. That's what it is. The Holy Prophet, 10 years of his life, he spent fighting wars, 80 or so wars. 27 wars he took part himself. He's barely just to survive. The Holy Quran was left in the hands of Imam Ali and some other people who were trying to write it down. But then, whoever came to power, if it was not for his household, Imam Ali said, I would not come out of my house, wear an abba, until I am able to collect and safeguard and protect this Quran. It was such a big deal. I mean, no one cared for Quran even. It was Ali alayhi salam who took this upon himself. The Holy Prophet Ali, I make you responsible for it. You shouldn't take anything for granted. Today, 1.67 billion people have the same Quran in their hands because of the barakat of the work of Ali and Ali Ali alayhi salatu wasalam. So today's world should focus, all our young people, everybody should focus on Ali and Imam Hussein al-Islam to make sense of religion. What is religion? Faith. Someone asks you, define yourself, your religion's faith, religious faith. Who are you? What are your beliefs? Should be able to say, well, my belief is the views, beliefs of Ali al-Islam. He will explain that, what that means. He showed the true face of religion, first of all. He stood against those who were corrupting religion, who came with salat and psalm and marks of sajda on their foreheads. There are people reading Quran and hafiz of Quran, like today. So we know our duty today. We know that religion is the thing that will be corrupted by people, exploited and used against Islam. And we, the Shia Muslims, the followers of Ali and Imam Hussein al-Islam, will not allow that to happen. Today the revival of Islam is in the name of Imam Hussein al-Islam around the world. Today the people who stood up and revived faith, even for Christians and other people, were the Shia Muslims for 37 years ago. Otherwise, where were Christians? Who was going to churches? Today, why has it become relevant? Of course, people are following different ways. But the voice of religion was spread by this, again, Muharram and Safar. Muharram and Safar brought it into the limelight, made it important, relevant today. Whatever religion, everybody is happy with a religion that stays in the church. Everybody is happy with that. Because it doesn't come in their way, right? This is the British when they came to some Turkey, some place there, you know, colonialists. They heard this voice of Adhan coming from Masjid. Imam Khomeini writes in his book, Hukumat Islami, he says that he heard the viceroy or whatever that was. What is this sound coming from that mosque? They said, there's Adhan. Said, what is that? It's a call to prayer. He said, does it have anything to do with us? Our control of this country? Our, you know, political power? All the... He said, no. They call Adhan, they go in their corner and they pray. He said, let them do it. Go ahead, let them do whatever they want to do. As long as they don't come in their way, the way of those who want the money, the minerals and the, you know, the natural gifts of people. As long as religion is not coming the way of the imperialists, they have nothing, no business with, they have no objection to it. And therefore, you know, if a believer of Imam Hussein al-Islam, right, he promotes all those values of Imam Hussein al-Islam, right? And stands up for him, every tear that is shed for Sayyid al-Shuhada, the price of one tear, the reward of one tear for Sayyid al-Shuhada is heaven, paradise. One tear of Imam Hussein al-Islam for us. And it is not an exaggeration that every night we gather in Muharram, we find ourselves in Karbala. When we listen to what happened, we are in Karbala. And obviously the reward is that when Imam Hussein al-Islam in the morning hours of day of Ashura, he came out and he announced, he said, Hal min nasirin yansuruna, to the enemy, the army of those who had come, murderers, you know, came to kill. Imam said, Hal min nasirin yansuruna. Isn't it strange? Because he was asking for helpers, asking for supporters forever, so that whoever stands up for the cause and support of Sayyid al-Shuhada is with Sayyid al-Shuhada on the day of Karbala, on the day of Ashura. May Allah make us among those people. Another salawat, please. بس کچھ اردو میں عرض کریں, راتیں ہیں, وضع کی راتیں ہیں, زیادہ گفتگو کی بھی گنجائش نہیں ہے, ایک چند منٹ آپ کے حضور. آیات قرآنی میں شرک کی مذمت کی گئی ہے. شرک جو ہے خدا کے ساتھ کسی کو شامل کرنا, شریک بنانا, یعنی انسان عبادت میں, استعانت میں مدد حاصل کرے, مدد مانگے خدا کے علاوہ کسی ہستی سے, عبادت کرے اس کی یا اس پر توکل کرے یا انحصار کرے, یعنی اپنا دل اس کا دوسرے سے مطمئن ہو کہ وہ اس کی مدد کرے گا, اور کسی کو صاحب اختیار سمجھے, صحیح معنوں میں سمجھے کہ دنیا کا معاملہ یہ لوگ چلا رہے ہیں یا فلاں طاقت چلا رہی. تمام حالات زندگی میں اسی طرح آپ سوچئے, کوئی بھی آپ کے روزمرہ کے معاملات میں بھی, کوئی بھی انسان کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن جسے کہتے ہیں, کبھی نوکری چلی گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی بھی مسئلہ, کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو گیا, کسی سے آپ کا کچھ مسئلہ ہو گیا, کوئی بھی اختلاف ہو گیا, کچھ بھی, ٹھیک ہے, تو آپ نظریں اپنی اس کی طرف رکھیں, خدا کی طرف, کہ ٹھیک ہے یہ مختلف چیزیں انسانوں کی ہیں, لیکن ہر چیز کے اوپر جو چیز محیط ہے وہ ارادہ خدا ہے, قضاء الہی ہے, علم خدا ہے, اس کو علم ہے, ہر چیز کا اس کو علم ہے, عاقبت کار جو اس کے ہاتھ میں ہے, اس کو علم ہے. اب کوئی کہے علم ہے تو مجبور ہو گئے سب لوگ, نہیں, علم ہے, اس نے بنایا ہے, اس لیے اس کو علم ہے آئندہ کیا ہوگا. علمی طور پہ بھی, فلسفی طور پہ بھی یہ باتیں ثابت ہیں اپنی جگہ کتابوں میں, اس وقت گنجائش نہیں اس بات کی. خدا کو آئندہ کا علم ہے, مستقبل کا, خدا کو آئندہ کا علم ہے, لکھا ہوا جگہ جگہ قرآن میں بھی, تو کوئی فکر کی بات نہیں. انسان جو ہے بہت زیادہ خوف زدہ, بہت زیادہ افسردہ, نگران, پریشان نہ ہو, کیونکہ سب کچھ اس کے علم میں ہے, اور انسان کو یہ بات اطمینان دیتی ہے. چنانچہ ضرورت نہیں کسی اور سے رابطہ جوڑنے کی یا بھروسہ کرنے کی, جب خدا موجود ہے, اور ضرورت نہیں ہے کسی پر ستم کرنے کی, چونکہ بدلہ لینے والا موجود ہے. کیا ضرورت ہے انسان, کوئی آپ سے ایک بری بات کرے آپ چار بری باتیں کریں اس کے ساتھ, کوئی کمال نہیں ہے اس میں, کوئی کمال نہیں. ہاں, دفاع کا حق ہے, دفاع کا حق ہے, کوئی ظلم کرتا ہے آپ مقابلہ کر سکتے ہیں, حق ہے, اور بیدار رہنا, بصیرت رکھنا ضروری ہے, دشمنوں کے منصوبوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے. العالم بزمانہ لا یہجم علیہ اللوابس, قول امام ہے, فرمایا جو شخص اپنے زمانے کا علم رکھتا ہے, العالم بزمانہ لا یہجم علیہ اللوابس, غلطیاں اس کا رخ نہیں کرتی, دھوکہ نہیں کھاتا. جو شخص خبر باخبر نہیں ہے, بہت جلدی جلدی دشمنوں کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے, اکثر آپ دیکھیں گے وہ بڑا اچھی اس کی امیدیں ہوتی ہیں دشمنوں سے, بلکہ دوستوں کے بدگمانی رکھتا ہے, دشمنوں سے خوشبین ہوتا ہے. یہ بڑی خاص خصلت ہے ان لوگوں کی جو کمزور ایمان رکھتے ہیں, وہ جاہل ہیں, بصیرت نہیں رکھتے. جو حالات سے آگاہ ہوتے ہیں, جو بہت ہی کلوزلی جسے کہتے ہیں خیال سے حالات کو معائنہ کر رہے ہوتے ہیں, جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کیا ہو رہا ہے, وہ جانتے ہیں کہ شیطان جو ہے کس قدر اس کے جال ہیں پھیلائے ہوئے, کتنے آسانی سے لوگوں کو وہ ان جالوں میں پھنسا دیتا ہے. شرک سے ہمیں منع کیا گیا ہے, اور شرک کا جگہ جگہ یعنی قرآن میں ذکر ہے. فرمایا سورہ نساء میں ارشاد فرمایا, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جس نے شرک کیا خدا پر وہ بہت بڑی گمراہی میں گرفتار ہو گیا. مثل الذین کفروا بربہم, ان لوگوں کی مثال جو کفر کرتے ہیں خدا کے معاملے میں, اپنے خدا کے علاوہ کسی اور کو رب مانتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کھل کے یا عبادت میں یا استعانت میں شرک برتتے ہیں، اعمالہم کرماد، ان کے کام جو ہیں وہ راک کی طرح سے، ان کے سارے کام جو راک ہوتی ہے نا، جلی ہوئی مٹی کالی باریک سی راک کی طرح، اشتدت بہ الریح، ایسی راک جو فرض کریں آپ کسی پتھر پہ راک پڑی ہوئی ہے اور تیز ہوا کا جھونکا چلے، فی یوم عاصف، طوفانی دنوں اور تیز ہوا کا جھکڑ چلے، اور یہ راک کی طرح سے ان کے اعمال کیسے وہ ہوا جو اڑا کے غائب کر دے گی، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، خوف کے مقام ہے کہ انسان جو ہے، بہت سارے نیک لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، بہت سارے جو مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، بہت سے نیک کام کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اب بولتے ہیں کہ اچھا کام اچھا ہے، مطلب کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک کام جو بتاتے خود اچھا ہے، ظاہر ہے کہ اچھا کام ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا اچھا کام برا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے، کام تو اچھا ہے جو بھی کرے، سوال یہ ہے کہ کام جو ہے جو انسان کرے گا کس غرض سے کر رہا ہے، مثلا آپ ایک کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں بہت اچھے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کا کوئی اگلی دنیا میں صلہ ہے، اجر بھی ہے اس کا کچھ، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پروردگار دیکھنے والا ہے اور جو کچھ آپ نے دیا اس کا پھل آپ کو آخرت میں ملے گا، اجر آپ آخرت میں اجر چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں چونکہ وہ اچھا کام ہے اور کوئی آپ کا آخرت پر بھروسہ نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، تو پروردگار آپ کو اس دنیا میں اس کا اجر دے دے گا، ظالم نہیں ہے وہ، عادل ہے وہ، حکیم ہے، آپ کو اس دنیا میں ہر نیک کام کا اجر دے دے گا آپ کو، لیکن وہاں پھر کچھ نہیں ہوگا، فرق یہ ہے، فرق یہ کہ آپ اجر تو اچھے کام کا ہے، یا تو پیسہ آپ کو ملے گا، یا آپ کو عزت ملے گی، احترام ملے گا، شہرت ملے گی، کچھ تو ملے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن بات فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے ایمان کے ساتھ اور خدا کے ساتھ نیک کام کیا، خدا کے لیے نیک کام کیا، اجر اس کا ایکسٹینڈ ہو جائے گا، یعنی دوسری دنیا تک جاری رہے گا اور ہمیشہ جاری رہے گا، یہ فرق ہے، اب ظاہر ہے کوئی مانتا ہی نہیں خدا کو تو خدا زبردستی اس کو اجر دے گا کیا، کوئی مانتا ہی نہیں جنت کو تو میں مانتا ہی نہیں جنت ہے، کہ نہیں نہیں تمہیں تو جانا جنت میں، کس قسم کا مطلب حساب کتاب ہے، ایک شخص جو ایمان رکھتا ہے راتوں کو جاگتا ہے، کیا روزے رکھتا ہے، اس نے غربت اٹھائی خدا کی خاطر، قربانیاں دیں، ایثار کیا، لوگوں کے کام آیا، کیا کچھ نہیں کیا، برابر ہے اس شخص کے جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ ایمان رکھتا ہے، نہ جنت دوزخ کا اس کو علم ہے، انسان کی نیت کا بہت بڑا اثر ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، الا وان النیت ہی العمل، ائمہ نے فرمایا کہ نیت جو ایک مومن کی اس کے عمل سے بھی بہتر ہے، کیونکہ مومن جو نیت کر رہا ہے وہ تو چارہ ساری دنیا اچھی ہو جائے، لیکن وہ کیا کر پا رہا ہے بیچارہ، ممکن ہے کہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے، ممکن ہے تھوڑا بہت اپنے محلے کی یا کسی جاننے والوں کی کچھ مل کے کچھ کام کر لے، اس کی نیت یقیناً اس کے عمل سے بہتر ہے، الا وان النیت ہی العمل، بلکہ فرمایا کہ یاد رکھو نیت ہی عمل ہے، اساس عمل جو ہے، روح عمل جو ہے وہ نیت ہے، کیا نیت ہے، کس نیت سے تم نے کام کیا، بہت بڑا اس کا اثر ہے، تو شبہ نہیں کریں اس بات پہ کہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، جو آپ کے بس میں وہ چیز کیا اچھی نیت آپ کریں حاصل، خدا سے دل کا تعلق جوڑیں روزانہ، روز جو ہے ہم دل سے خدا سے جوڑ لیں اپنے آپ کو، چاہے وہ توبہ کی صورت میں، چاہے وہ یاد خدا کی ضرورت، چاہے وہ دعا کی صورت میں، خدا میری آبرو کو محفوظ رکھ، بر اللہ میرے گھر والوں کی ہدایت فرما، بردا میرے دل کی سیاہی کو دور فرما، یہ تعلق خدا سے دعا کے ذریعے، دعا بہترین عبادت ہے، اور دعا جو اس کے جواب ہمیشہ آتا ہے، چاہے وہ اسی کے وہ جو چیز جو مانگ رہے ہیں یا پھر کوئی اور چیز جو اس سے بہتر ہے وہ ضرور ملے گی، کیونکہ خدا کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، خدا کو یہ بات پسند ہے، عزیز ہے وہ بندہ جو آ کر اپنے گناہ پر روئے، جو آ کر خدا کی عظمت پہ آنسو بہائے، پسند ہے یہ بات خدا کو، اور نہیں پسند اس کو کہ انسان جو کسی اور کے سامنے ذلیل ہو، نہیں پسند ہے، کیونکہ جو خدا کی حضور چھوٹا ہوگا وہ باقی ہر ایک کے خود نزدیک بڑا ہو جائے گا، فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، یہ افتخار ہے ہمارے لیے، فخر کی بات ہے کہ ہم جو ہیں وہ خدا کی حضور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتے ہیں، جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ حقیقت پسند ہیں, وہ اپنی حقیقت کو صحیح سمجھتے ہیں, لیکن جو اپنی بڑائی اور غرور کا اظہار کرتے ہیں وہ حقیقت پسند نہیں ہے. ابھی 4 روپے جیب مرا گئے, تھوڑی سی اور دنیاوی چیزیں آ گئیں, 4 لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی, وہ اکڑنا شروع کر دیا. بس یہی ہے, 4 دن کی بات ہے. ابھی دو الیکشن میں جیتے ہوئے صدر کا کیا حال ہے؟ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں, بڑے سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں اس ملک کے, جو 2 مرتبہ الیکٹ کر لیں ایسے آدمی کو, کیا اس کے بعد آپ, یعنی آپ کس چیز کا لوگ کمال, ان کو فخر کس چیز پر ہے؟ ہمیں فخر ہے خدا کی بندگی پر, ہمیں فخر ہے اپنی عقل اور دانش پر, اپنی اس فہم پر کہ ہم لوگ حقیقت پسند ہیں, ہم لوگ حق کے طالب ہیں, حق جو ہیں, حق پرست ہیں, حق پر عمل کرنے والے ہیں. اسی لیے یہ فرش اعضا ہمیں اتنی عزیز ہے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اس فرش اعضا پہ آتے ہیں تو ہمارا رشتہ سید الشہداء امام حسین اور ان کے گھر والوں سے جڑ جاتا ہے. اللہم سلام. ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, یہ لوگ قتل نہیں کرتے کسی کو, جان نہیں لیتے کسی کی. یہ لوگ من قتل نفسن بغیر نفسن, جو شخص قتل کرے کسی کو بغیر کسی وجہ کے, اگر کوئی قصاص کا معاملہ ہے, اگر کسی نے قاتل ہے کسی کو مار رہا ہے, جواباً آپ نے اس کو قتل کیا, الگ بات. من قتل نفسن بغیر نفسن او فساد فی الارض, فساد دہشت گردی کو یہ کر رہا ہے. مثلاً فرض کریں کسی نے قتل نہیں کیا کسی کو, لیکن لوگوں کے درمیان آ کے اس نے مشین گن سے گولیاں چلائیں, خوف و ہراس پھیلایا, اغوا کر لیا کسی کو, جان کا خطرہ پیدا ہو گیا لوگوں کے لیے, ایسے شخص کو قتل کرنا جائز ہے. یہ حاکم شرع کا معاملہ ہے, میرا اور آپ کا نہیں ہے, لیکن یہ جائز ہے شریعت میں. فکأنما قتل الناس جميعا, جو کسی کو قتل کرے, جو جان لے کسی کی, ٹھیک ہے, بغیر کسی شرعی صحیح سبب کے, وہ جو ہے اس کے خدا کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے, کوئی اس کی قیمت نہیں ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص کیا ہے؟ اگر کسی نے کسی کو مارا, جواباً اس کو مار سکتا. ظاہر عفو اور درگزر اور معافی جو اسلام میں اس کو سرایا گیا ہے, لیکن بعض ایسے جرائم ہیں جس کا حکم جو ہے حاکم شرع کو ہے, حتیٰ کہ جو مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ بھی معاف نہیں کر سکتے. مثلا دہشت گردی, کوئی دہشت گردی کرے تو یہ نہیں کہ 4 آدمی مارے گئے, ان کے گھر والے آ کے فیصلہ کریں کہ ہم نے چھوڑ دیا, نہیں ہو سکتا. بات جب فساد فی الارض تک پہنچ گئی, لوگوں کو خوف زدہ کرنا, معاشرے میں تزلزل پیدا کرنا, ہرج و مرج پیدا کرنا, اختلال پیدا کرنا, اس کا جرم جو ہے یہ ایک معاشرے کے خلاف ہے. اس کا کسی ایک پارٹی کو حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دے. اور آج کل دہشت گردی سارے میں عام ہے, اور اس زمانے میں بھی عام تھی. گناہ اتنے بڑھ چکے تھے کہ کسی کی جان و مال و عزت آبرو کی کا کوئی وہ نہیں تھا, محفوظ کوئی حفاظت کا طریقہ نہیں تھا. دشمنوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے ہو رہا تھا. رقص اور شراب کی محفلیں اموی دربار میں عام تھیں, لوگ دیکھ رہے تھے, کوئی بول نہیں رہا تھا. اس وقت تک, سید الشہداء کے زمانے تک, بعض اصحاب رسول جو تھے زندہ تھے, سب نہیں مر گئے تھے, کسی کی آواز نہیں نکل رہی تھی, کوئی اعتراض نہیں کر رہا تھا. جو بھی اہل بیت سے دور ہوا اس کی شجاعت بھی مر گئی, جو بھی اہل بیت سے دور ہوا, اور جو جتنا نزدیک ہوا اس میں اتنی بہادری اور شجاعت پیدا ہوئی. یہ خاص علی والوں کی بات ہے. تاریخ میں جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی لے کر کھڑا ہوا عدل و انصاف کا پرچم اور اس پہ قائم رہا, اس کا مولا علی علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑا ساتھ حق کا, اور ان کے خاندان والوں نے بھی نہیں چھوڑا, ان کے ماننے والوں نے, محبین, ان کے عاشقوں نے بھی نہیں چھوڑا. کیسے کیسے لوگ پیدا کیے اس مکتب نے, آپ کربلا میں دیکھیے ذرا, اور مطالعہ کرے انسان بغور ان شخصیتوں کے کارناموں کا, ان کی باتوں کا, ان کے کردار کا. رات جناب عباس سے باوفا کی ہے, یہ رات وہ ہے کہ جو دنیا بھر میں عزاداری ہو رہی ہے. عجیب بات ہے, کربلا کو جائے تو 2 مزار نظر آتے ہیں تقریباً ایک جیسے, 2 سنہری گنبد نظر آتے ہیں تقریباً ایک جیسے. کیا عزیز تھا خدا کو حضرت عباس کا مقام, کہ ان کے لیے بالکل ویسا ہی روضہ بنا دیا جیسا کہ امام حسین کے لیے بنایا. کیا مقام تھا ام البنین کا, ایسے بیٹے کو پیدا کیا, ایسے بیٹوں کو. آج تک ان کا بیٹا جو باب الحوائج ہے دنیا بھر کے لیے، جو بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بے حقیق الحسین، اے وہ جس نے حسین کے ہم و غم کو دور کیا، میرے ہم کو غم کو اپنے بھائی کے واسطے دور فرما. آج کل کے غم و غصے، آج کل کی پریشانیوں کا علاج بھی انہی کے پاس ہے. جناب عباس کی شخصیت کہاں سے انسان شروع کرے اور کہاں ختم کرے؟ امیر المومنین نے اپنے بھائی سے کہا، جو انصاب عرب سے واقف تھے، عقیل سے کہا کہ میرے لیے کوئی ہمسر تلاش کر، میں چاہتا ہوں کہ ہمسر سے ایسا میرے اولاد ہو کہ جو شجاع ہو اور جو میرے بیٹے کے کام آئے. اور انہوں نے تعارف کرایا جناب اس خاندان سے، بنی کلاب سے، اور جناب فاطمہ کلابیہ جنہیں ہم ام البنین کہتے ہیں. اور بی بی ام البنین جب گھر آئی ہیں تو انہوں نے پسند نہیں کیا کہ ان کو ماں کہا جائے، اور بلکہ انہوں نے اپنا نام بھی بدل کے ام البنین کر لیا، چونکہ بچے جب فاطمہ کہتے تھے ان کو تو وہ سمجھتی تھی کہ بچے شاید اپنی ماں کا خیال کرتے ہوں گے دل میں. انہوں نے مولا سے کہا کہ مجھے کوئی اور لقب دے دیں، اس میں ایک لقب ام البنین کا تھا جو مولا نے ان کو دیا. اور یہ بچے انہوں نے ایسے پیدا کیے، خدمت گزار، امام کی خدمت گزار، مولا کی خدمت گزار، اپنے کو برابر نہیں سمجھا کبھی بھی، جیسے کہ ام البنین نے خود کو برابر نہیں سمجھا، ان بچوں نے بھی، ان کے بچوں نے بھی ہمیشہ مولا کہہ کے خطاب کیا، آقا سمجھا اماموں کو. اور یہی سیرت و کردار تھی جس کی وجہ سے امام کا اور اہل بیت کا کتنا بھروسہ تھا، کتنا سہارا تھا. اور آخر تک جناب عباس جب تک باقی رہے، گویا سب کے حوصلے بلند تھے. آپ نے اپنے بھائیوں کو بھی اپنی نظروں کے سامنے بھیجا میدان کی طرف، اپنے تین بھائیوں کو بھی فرمایا کہ جاؤ میدان کا رخ کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں تمہیں جاتا ہوا کہ تم نے فرزند رسول کے ساتھ وفاداری کی. اس طرح اپنے بھائیوں کو اپنی نظروں کے سامنے قربان ہوتا ہوا دیکھا، اور بڑے فخر سے دیکھا آپ نے. آپ کاروان کے ساتھ، آپ سقائے سکینہ تھے، آپ وہ تھے جو پرچمدار تھے کربلا کے. اور کئی بار ایسا ہوا کہ کربلا سے پہلے آپ ہی تھے جو پانی کا انتظام فرماتے تھے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ عاشور کے دن بھی جب کوئی اصحاب نرغ آدھا میں پھنس گئے، انہوں نے پکارا، حضرت عباس نے جا کے ان کو چھڑا کے واپس لائے. کئی بار ایسا ہوا جناب عباس کا وجود ایسا تھا کہ دشمن چاہتے تھے ان کو الگ کرے سید الشہداء سے، ان کے لیے امان نامہ لے کر آئے تھے. یہ شب تاسوعا ہے، نو محرم کی شام، دشمن آگے بڑھا، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ امان نامہ حضرت کو پیش کیا گیا. حضرت تو بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن مولا نے فرمایا کہ جاؤ، یہ فاسق ہے، لیکن ان کی بات کا جواب دو. اس وقت امان نامہ پیش کیا گیا جناب عباس اور ان کے بھائیوں کو. کیا مقام تھا ان کا کہ ہر آدمی جانتا تھا ان کو. انہوں نے لعنت بھیجی ایسے امان نامے پر، فرمایا کہ ہمارے لیے امان ہے اور رسول اللہ کی اولاد کے لیے امان نہیں ہے. ٹھکرا دیا اس کو. شب عاشور جناب عباس نے کس طرح گزاری؟ تاریخ لکھتی ہے کہ اس شب میں بہت سے واقعات ہوئے. ایک واقعہ اس شب کا یہ ہے، کہ بی بی زینب نے کسی موقع پر دیکھا اپنے بھائی کو اکیلے بیٹھا ہوا، اور آپ پریشان ہوئی کہ میرا بھائی اکیلا کیوں ہے. آپ چلی کہ کسی کو اطلاع دیں. ایک خیمے تک پہنچی تو دیکھا سارے اصحاب جمع ہیں اس خیمے میں، اور حبیب ابن مظاہر خطاب فرما رہے، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ جو ہیں خاندان نبی کے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہم لوگ باہر والے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کل عاشور کے دن ان میں سے ہم سے پہلے کوئی مارا جائے، تو یاد رکھنا ہم لوگ پہلے اپنی جانیں دیں گے. بی بی کی آنکھوں میں آنسو آئے، چند قدم آگے چلیں، دیکھا ایک اور خیمے میں سارے بنی ہاشم جمع ہیں، اور عباس ابن امیر المومنین خطاب کر رہے ہیں. لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کل تمہارا کیا حال ہوگا، وہ کہہ رہے ہیں جو آپ فرمائیں گے ہم کریں گے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ ہمارے خون سے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے آئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی ہم سے پہلے مارا جائے. ہمیں پہلے، حضرت بنی ہاشم کو کہہ رہے ہیں پہلے ہمیں جانے دینی ہے. روئیں جناب زینب، جو مڑی تو دیکھا امام سامنے کھڑے ہیں. امام علیہ السلام نے، بی بی زینب نے بتایا بھائی کو کہ میں نے کیا دیکھا دو خیموں میں. امام علیہ السلام کے گریا گلو گر ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے. فرمایا زینب کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ان کا مقام دکھا دوں؟ اس وقت آپ نے سب کو دعوت دی، سب کو آپ نے بلایا، اور وہ واقعہ جو خیمے میں سب کے سامنے آپ نے چراغ کو گل کیا وہ پیش آیا. ایک اور واقعہ ایسی رات کا، ایک مقام پر بی بی زینب نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ آپ نے آزما لیا ان کو کیا؟ اب یہ واقعہ تقریباً نصف شب کی بات ہے. امام نے فرمایا بے شک آزما لیا، یہ لوگ اپنی موت سے اتنا عشق رکھتے ہیں جیسا کوئی بچہ اپنے ماں کے سینے سے محبت رکھتا ہے، اس طرح یہ لوگ موت سے آشنا ہے. لیکن جب یہ بھائی بہن میں باتیں ہو رہی تھیں، ادھر جناب نافع بن ہلال گزر رہے تھے، انہوں نے یہ سن لی. انہوں نے جا کے یہ بات جناب حبیب ابن مظاہر کو بتائی. حبیب نے یہ بات سنی تو فوراً اپنے اصحاب سے کہا کہ سب لوگ چلو خیمے کے سامنے. چلنے لگے ادھر سے جناب کچھ بنی ہاشم کے لوگ باہر نکلنے، حبیب نے ان سے کہا نہیں آپ لوگ ٹھہریے، آپ سرور ہیں، ہمارے آقا ہیں، آپ لوگ ٹھہریے، یہ موقع ہمارے لیے ہے. آ کر کھڑے ہوئے تلواریں اپنے نیام سے باہر نکالی اور کہا اے خانوادہ رسالت، ہم لوگ آئے ہیں اپنے گردنوں کو پیش کرنے کے لیے، اگر آپ ہمیں حکم دیں ابھی جا کر اسی لشکر کے سامنے ابھی جا کر ایسی جنگ لڑیں، اپنی سب اپنی جانوں کو قربان کریں. ادھر سے اندر سے بیبیاں سر پیٹتی ہوئی نکل آئیں، چادروں میں نکل آئیں، رونا شروع کیا. سب نے کہا اے اصحاب حسین، کل ہماری حرمت اور حیثیت کی حفاظت کرنا، ہم رسول کے خاندان کی اولادیں ہیں. جناب عباس صبح سب کے جنازے اٹھانے میں امام کے مدد کرتے رہے. عصر کا وقت آ گیا، علی اکبر بھی چلے گئے، قاسم بھی چلے گئے. جناب عباس امام کے حضور آیا، عرض کی یا ابا عبداللہ رخصت ہے، اجازت ہے میرے لیے کہ میں جاؤں؟ امام علیہ السلام نے دیکھ کے گریا کرنا شروع کیا، لپٹا لیا عباس کو، کہا عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. فرمایا، عرض کی امام کے حضور، مولا اب تو وہ لشکر ہی نہیں رہا جس کا میں علم اٹھاتا تھا. پھر امام نے فرمایا عباس پھر جا کر ان بچوں کے لیے کچھ پانی طلب کرو. جناب عباس بڑی تیزی سے چلے گھوڑے کی طرف، جانا چاہتے تھے، نکلنا چاہتے، لیکن چونکہ علم امامت سے امام جانتے تھے کہ عباس اب جائیں گے تو واپس نہ آ سکیں گے، اس لیے ان کے پیچھے چلتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، حسرت سے دیکھتے رہے اپنے بھائی کو. عباس کو احساس ہوا کہ مولا میری جانب دیکھ رہے ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کیا یہ میری آخری جنگ ہوگی؟ امام علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. عباس اترے گھوڑے سے، پھر صحیح امام کو گلے سے لگایا. جناب عباس چلے دریا کی طرف. کیا جنگ تھی! پہلے نصیحت فرمائی، لوگوں نے بات نہیں سنی، جب نہیں سنی تو مسکرائے. کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عباس اس لیے مسکرائے کہ اب انہیں شہادت اپنی قطعی نظر آئی، کہا کہ اب اس کا اور کوئی انجام نہیں، اس معاملے میں صرف جنگ ہوگی اور میں کام آ جاؤں گا اور مجھے منزلت مل جائے گی. اور پھر وہ چلے دریا کی طرف، لشکر کو چیرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے، چلو میں پانی لیا. بعض تاریخیں لکھتے ہیں چلو میں پانی لیا، لیکن پانی میں دیکھا نہ جانے کیا نظر آئے کہ پانی کو گرا دیا. شاید اس پانی میں بی بی سکینہ کا چہرہ نظر آیا ہوگا. بعض تاریخوں نے لکھا کہ عباس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی کو اس سے اپنا گلو تازہ کروں جبکہ حسین اور اس کے گھر والے، ان کے گھر والے پیاسے ہیں، جب سکینہ پیاسی ہے. میں اس کیسے کو بھرا، گھوڑے پر بیٹھے باہر نکلنا چاہتے تھے، سب مقابلے پر آ گئے کہ یہ پانی کسی طرح نہ پہنچنے پائے.
حتیٰ کہ بعض نے کہا عباس آپ کو پانی پینا ہے پی لے, لیکن پانی حسین کے لیے نہ پہنچنے پائے. حسین نے کہا, امام نے فرمایا, حضرت عباس نے کہا کہ اس پانی کا کیا فائدہ جو حسین اور اولاد حسین کو نہ مل سکے. لڑتے رہے یہاں تک کہ ابن طفیل درخت کے پوٹ میں چھپا ہوا تھا, آپ پر حملہ کیا, آپ کا دایا بازو قلم کیا. حضرت عباس نے فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی, بخدا اگر تم میرا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دو, انی احامی ادب ابدن عن دینی, میں اپنے دین کی اور اپنے امام کی نصرت کرتا رہوں گا. بایا بازو قلم ہوا, حضرت کو فکر نہیں اپنے بازوؤں کی, ان سینکڑوں تیروں کی فکر نہیں ہے, ان زخموں کی فکر نہیں ہے جو آپ کے لگے, لیکن آپ کو فکر ہے اس پانی کی جو اس مشک میں, لیکن جب ایک تیر آ کر اس مشک میں لگا اور پانی بہ گیا, عباس کی ساری تمنائیں اور ساری امیدیں بھی ساتھ بہ گئی. اس وقت عباس علیہ السلام نے بڑی حسرت سے آہ لی. اس وقت ایک تیر آ کے جناب کی آنکھ میں لگا, اور عباس کو وہ تیر بڑا تکلیف پہنچا رہا تھا, جھک کے چاہتے تھے وہ تیر اپنی آنکھوں سے نکالے کہ ایک شقی نے آ کر ایک گرز آپ کے سر پہ لگایا, آواز دیا ابا عبداللہ یا خاک ادرک خاک, آ کر اپنی میری خبر لیجئے. امام علیہ السلام نے زور سے چیخ کے پکارا, الان انکسر ظہری وقلت حیلتی, اب میری کمر ٹوٹ گئی اور چارہ کار و تدبیر باقی نہ رہا. امام علیہ السلام پہنچے جناب عباس کے کنارے, حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لینا چاہتے تھے, عباس بار بار سر کو گرا دیتے تھے. امام نے تین مرتبہ گویا حضرت عباس کا سر اپنی گود میں لینا چاہا, انہوں نے انکار کیا, پوچھا کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے میرا سر اپنا سر میری گود میں نہیں چاہتے, کہ آقا ابھی آپ میرا سر اپنی راون میں لے رہے ہیں, لیکن کل جب آپ بعد میں جب آپ کا وقت آئے گا کون ہوگا جو آپ کے کنارے آئے گا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بارالہ ظہور امام میں تعجیل فرما, بارالہ ہماری مغفرت فرما, بارالہ ہمیں زیارت کربلا کی توفیق عطا فرما, بارالہ عزاداران حسینی کی دنیا بھر میں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما, بارالہ ہمارے روزوں کی حوضات علمیہ کی مراجع کی رہبر انقلاب کی حفاظت فرما, بارالہ گناہ نے کبیرہ صغیرہ کی معاف فرما.